أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا آمنت بالله صدق الله العظيم. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور قتل نہیں کرتے اس جان کو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ہاں مگر حق کے ساتھ. اور یہ وہ لوگ ہیں جو زنا نہیں کرتے، اور جو شخص یہ کام کرے گا تو وہ سزا سے جا کر ملے گا، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا، اس عذاب میں وہ ہمیشہ ذلیل ہو کر رہے گا. ہاں مگر وہ آدمی جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک اعمال کیے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے. اور جو آدمی توبہ کرتا ہے اور نیک اعمال اختیار کرتا ہے وہی شخص ہے جو رجوع کر رہا ہے اللہ تعالی کی طرف، صحیح طریقے سے رجوع کرنا. یہ ان آیات مبارکہ کا مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 68، 69، 70 اور 71 نمبر کی آیات ہے. اور یہ آیات عباد الرحمن کے تحت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر فرمائی ہیں، جن کا ذکر گزشتہ کئی مجالس سے چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 63 سے ان حضرات کا ذکر شروع فرمایا ہے کہ جو رحمان کے خاص بندے ہیں، یعنی اولیاء اللہ ہیں، یعنی مسلمانوں میں بھی اونچے مقامات کے حامل ہیں. اور پھر رحمان کے ان خاص بندوں کی صفات ذکر فرمائی کہ ایک تو یہ کہ وہ بندے ہوتے ہیں، دوسرے رحمان کے بندے ہوتے ہیں، یعنی صفت رحمت ان کے اوپر غالب ہوتی ہے، تیسرے یہ کہ ان کی چال بڑے اعتدال کے ساتھ ہوتی ہے، چوتھا یہ کہ جاہل لوگ جب ان سے بات کرتے ہیں تو وہ اس کے جواب میں سلامتی کی بات کرتے ہیں، پانچویں یہ کہ ان کی راتیں اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد میں، عبادت میں، سجدے میں اور قیام میں گزرتی ہیں، چھٹی بات یہ کہ صبح اٹھ کر پھر وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے استغفار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دیجئے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پھر ساتویں صفت یہ ذکر کی کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اس میں بڑے اعتدال سے خرچ کرتے ہیں، نہ حد سے زیادہ کرتے ہیں اور نہ حد سے کمی کرتے ہیں۔ یہ وہ صفات تھیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے پچھلی آیات میں ذکر فرمائی، اور یہ ساری صفات ایک طرف وجودی صفات تھیں کہ یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ آج جو تین صفات ذکر کی گئی ہیں وہ وجودی نہیں ہے بلکہ عدمی ہے، یعنی نفی پر مبنی ہے کہ وہ شرک نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے، وہ یہ نفی والی صفات ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو یہ صفات ذکر کی تو ان میں شروع کی جو صفات ہیں وہ وجودی، اور اب جو صفات ذکر کی جا رہی ہیں وہ عدمی، اور اس کو دوسرے انداز سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ وہ جو پچھلی صفات تھی ان کا تعلق زیادہ تر باطن سے تھا، کیونکہ عبدیت کا ہونا، رحمت کا ہونا، چال کا ہونا اور گفتگو پر قابو ہونا، اور اسی طریقے سے راتوں کو اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرنا اور خرچ کے اندر بڑے اعتدال سے کام لینا، یہ وہ صفات ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے باطن سے ہوتا ہے، اور اب جو صفات ذکر کی جا رہی ہیں وہ ظاہر سے متعلق ہیں، اور وہ بھی عدمی ہیں کہ وہ قتل نہیں، وہ شرک نہیں کرتے، وہ قتل نہیں کرتے اور وہ زنا یعنی بدکاری نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات فرمائی کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ رحمان کے خاص بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، مطلب یہ ہے کہ توحید ہی توحید ہے، شرک یا شرک کا کوئی شائبہ ان کے قول میں، فعل میں یا عبادت میں نہیں ہوتا۔ تو توحید کو ذکر کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ذکر فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اور اس کو علماء کی اصطلاح میں یا یوں کہہ لیجئے کہ علم کلام کی اصطلاح میں اس سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ وہ شرک فی الذات بھی نہیں کرتے، شرک فی الصفات بھی نہیں کرتے اور شرک فی العبادت بھی نہیں کرتے، وہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، نہ ذات میں، نہ صفات میں اور نہ عبادت میں، اس لیے کہ شرک کی یہی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم شرک کی شرک ذات کہلاتی ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ آدمی مشرک اور کافر ہو، ایک خدا کے بجائے دو خدا یا ان سے زیادہ کا قائل ہو، اعذن اللہ من ذلک۔ دوسری جو شرک کی صورت ہے وہ شرک فی الصفات ہے کہ مانتا تو ایک ہی اللہ کو ہے، جیسا کہ مشرکین مکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی کو مانتے تھے مگر بتوں کو شریک کرتے تھے صفات کے اندر، تو یہ شرک فی الصفات ہے اور یہ بھی شرک میں داخل ہے۔ تیسری چیز ہے شرک فی العبادت کہ آدمی خدا نخواستہ نعوذ باللہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، کسی بت کے سامنے عبادت کے لیے قیام کی حالت میں کھڑا ہو جائے، رکوع کرے، سجدہ کرے، تو اس کو کافر کہا جائے گا، باقی دل کا حال اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو اگر ذات میں شرک کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، تو وہ بھی شرک ہے، اور یہ شرک فی الذات ہے، اور کرنے والا مشرک اور کافر ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر شرک فی الصفات اختیار کی جائے کہ صفات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، یہ بھی شرک ہے، آدمی مشرک اور کافر ہوتا ہے۔ اور عبادت میں اگر شرک کیا جائے تو اس سے بھی آدمی مشرک اور کافر ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں یہ فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی معبود کو شریک نہیں کرتے، یعنی نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ عبادت میں۔ اب شرک فی الذات تو کمی کیا جاتا ہے، اور معاشرے کے اندر، انسانی معاشرے کے اندر شرک فی الذات کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ مجوسیوں کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ دو خدا مانتے ہیں، کہ ایک خدا وہ ہے جس نے خیر کو پیدا کیا، اور ایک خدا وہ ہے جس نے شر کو پیدا کیا، اعاذنا اللہ من ذلک۔ لیکن ایسے لوگ دنیا میں بہت کم ہیں کہ جو شرک فی الذات کے قائل ہوں، یعنی ایک سے زیادہ خدا کے قائل ہوں۔ لیکن زیادہ تر جو خرابی شرک کی پیدا ہوتی ہے، وہ شرک فی الصفات میں پیدا ہوتی ہے، اور شرک فی العبادت میں پیدا ہوتی ہے۔ اور شرک فی الصفات کا مطلب یہ ہے کہ جو صفت جس درجے میں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ثابت ہے، وہ صفت اسی درجے میں اگر کسی مخلوق کے لیے ثابت کی جائے گی تو وہ شرک فی الصفات ہے، اس سے آدمی مشرک اور کافر ہو جائے گا۔ جو صفت اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جس درجے میں ثابت ہے، اسی درجے میں اگر وہ کسی مخلوق کے لیے ثابت کی جائے گی تو وہ شرک فی الصفت ہوگی۔ اور یہ جو میں نے قید لگا دی کہ جس درجے میں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ثابت ہے، اسی درجے میں مخلوق کے لیے ثابت کی جائے، تب وہ شرک بنے گا۔ اس لیے کہ بعض صفات ایسی ہیں کہ جو غیر اللہ کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہیں، اور اگر غیر اللہ کے لیے مجازن ان کو استعمال کیا جائے یا مخلوق کے درجے میں استعمال کیا جائے، اور وہی صفات خالق کے لیے خالق اور وحدہ لا شریک لہو کے درجے میں استعمال کی جائیں، اس سے شرک پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی آسان مثال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سمیع ہے اور بصیر ہے، انہ ہو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالی ہی سننے والا ہے، اللہ تعالی ہی دیکھنے والا ہے۔ قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے، انہ ہو السمیع البصیر۔ تو اللہ تعالی سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، سننے والا بھی ہے، یعنی کائنات کی ہر آواز کو سنتا ہے۔ واسروا قولکم او اجہروا بہ، اپنی بات تم چپکے سے کہو یا زور سے کہو، انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالی تو سینوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے، تو وہ سنتا ہے ہر بات کو اور دیکھنے والا ہے ہر چیز کو، اس لیے وہ سمیع اور بصیر ہے۔ لیکن انسان کو بھی سمیع اور بصیر کہا گیا قرآن مجیدی کے اندر، چنانچہ فرمایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کو آزمائیں، اور ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا، یعنی سننے والا بنایا اور دیکھنے والا بنایا۔ تو اب دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی کے اسماء حسنہ میں سے ہے السمیع البصیر، لیکن انسان کو عام انسانوں کو بھی کہا گیا کہ عام انسان جو ہیں وہ بھی سمیع ہوتے ہیں، بصیر ہوتے ہیں، خود قرآن مجید میں ہے یہ، لیکن دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. انسان سنتا ہے صرف اس چیز کو جو اس کے کانوں تک پہنچ جائے اور کان اس کو قبول کر لیں، دیکھتا ہے صرف اس چیز کو جہاں تک اس کی نگاہ جائے اور آنکھیں دیکھنے پر قادر ہوں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی تو کائنات کی ایک ایک آواز سنتے ہیں اور ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں، اور کوئی چیز ان کے علم سے اور اس سے خالی نہیں ہے. اب دیکھیے، انسان کو طواف کہا جاتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالی توابین سے بہت محبت کرتے ہیں. التوابین کا مطلب جو بار بار توبہ کرنے والے ہوں، تو بندہ تواب ہوتا ہے اور اس کی جمع ہے توابین. انسان اچھا وہی ہے جو بار بار توبہ کرے، اور جو بار بار توبہ کرنے والا ہوگا انسان، اس کو ہم تائب بھی کہیں گے اور تواب بھی کہیں گے. مبالغے کا صیغہ ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، لیکن تواب جو ہے وہ صفت ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی بھی، چنانچہ سورۃ النصر میں فرمایا گیا واستغفرہ انہ کان توابا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اس لیے صفت جس درجے میں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ثابت ہے، اگر اسی درجے میں کسی مخلوق کے لیے ثابت کی جائے گی تو وہ شرک فی صفات میں داخل ہوگی اور آدمی مشرک اور کافر ہو جائے گا. البتہ اگر جس درجے میں اللہ تعالی کے لیے ثابت ہے اس درجے میں ثابت نہیں کرتا، بلکہ مخلوق کے لیے جس درجے میں ثابت ہے اس کو ثابت کرتا ہے، اور قرآن حدیث سے اس کا اس بات بھی ہے، تو صورت میں ظاہر ہے کہ کفر اور شرک کے احکام جاری نہیں ہوتے. تیسری چیز ہے شرک فی العبادت، اور شرک فی العبادت کا مطلب یہ ابھی بتایا کہ آدمی کسی مخلوق کی عبادت کرے، نعوذ باللہ من ذالک، جس طرح اللہ تعالی کی عبادت کی جاتی ہے ایسا آدمی بھی مشرک ہے، کافر ہے، چاہے وہ بتوں کی عبادت کرے، چاہے وہ سورج اور چاند کی عبادت کرے، چاہے وہ کسی ولی اللہ کی عبادت کرے، چاہے کسی مزار کی عبادت کرے، اگر وہ غیر اللہ کی عبادت کرے گا تو وہ مشرک ہوگا اور شرک کے احکام اس کے اوپر جاری ہوں گے. یہ تو ہے شرک حقیقی. بعض اوقات ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو شرک حقیقی تو نہیں ہوتی مگر مفضی الی الشرک ہوتی ہے، اور مفضی الی الشرک کا مطلب یہ ہے کہ وہ تاویل تو اس میں ہو سکتی ہے، اور اس تاویل کی وجہ سے ہم شاید اس کو کفر سے بھی بچا لیں، لیکن وہ بات ہوتی خراب ہے، مفضی الی الشرک ہے، شرک تک پہنچانے والی ہوتی ہے. اور شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ان یسیر الریا شرکن، کہ تھوڑا سا دکھاوا بھی شرک ہے. تو شرک کی کوئی سی بھی صورت جو ہے اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. تو جو چیزیں مفضی الی الشرک ہیں ان سے بھی حتی الامکان بچنا چاہیے. یہ جو اکثر بدعتی ہیں ہمارے ہاں، تو یہ اکثر تاویل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ صفات ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یا اولیاء اللہ کے اندر اس درجے میں ثابت نہیں کرتے جس درجے میں اللہ تعالی کے لیے ہیں. تو اس کہنے کی وجہ سے اور اس تاویل کی وجہ سے وہ کفر سے تو بچ جائیں گے لیکن بدعت سے نہیں بچ سکتے. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مفضی الی الشرک چیزوں کا استعمال کیا، ایسے جملے استعمال کیے جن سے شرک کی بو آتی تھی، اور جن چیزوں سے شرک کی بو آتی ہو ان سے بچنا بھی ضروری ہے. جن چیزوں سے شرک کی بو آتی ہو یا شرک کا شبہ پیدا ہوتا ہو، وہ مفضی الی الشرک ہوں یا مشابہ بالشرک ہوں یا اس کے اندر مشرکین کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہو، ان سب چیزوں سے بھی بچنا ضروری ہے، ورنہ ان چیزوں کا استعمال بھی ناجائز اور حرام ہے. اسی لیے آدمی کو بہت احتیاط سے جملے بولنے چاہیے، خاص طور پر جب اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ مخلوق کا ذکر کیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی عظمت کبریائی جو ہے اس کا مکمل اظہار ہونا چاہیے. اور مخلوق کا جب ذکر کیا جائے تو اتنی احتیاط کے ساتھ ذکر کیا جائے کہ نہ شرک فی صفات پیدا ہو, نہ اس میں شرک کی مشابہت ہو, نہ وہ جملہ مفضی الی الشرک ہو. احتیاط چاہیے. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی بس یہ اللہ ہے اور آپ ہیں. اب یہ خطرناک جملہ ہے. اب کہنے کو تو وہ بعد میں آپ اس سے پوچھیں تو وہ یہی کہے گا جی میرا مطلب یہ ہے کہ اصل تو کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور پھر اس کے بعد دنیا میں کچھ کریں گے تو شاید آپ ہی کر دیں. تعویل تو وہ کر دے گا اس کے اندر, اس تعویل کی وجہ سے کفر اور شرک سے بھی وہ بچ جائے گا, لیکن جملہ یہ مفضی الی الشرک ہے, مشابہ بالمشرکین ہے. اس لیے حتی الامکان اس طرح کے جو جملے ہیں جن سے توحید کے خلاف شرک کی بو آتی ہو یا مشرکین کے ساتھ کسی بھی درجے میں مشابہت پیدا ہوتی ہو, ایسے جملوں سے بھی بچنا بہت ضروری ہے. ہمارے بزرگ بہت اس کی احتیاط کرتے ہیں. ان کا کوئی مرید, ان کا کوئی شاگرد اگر کوئی ایسا جملہ بولے جس کے اندر وہ اس بزرگ کو بڑھانے کی کوشش کرے اور تھوڑا سا بھی ان کو شبہ پیدا ہو جائے کہ یہ جناب کو زیادہ ہی اوپر لے کے جا رہا ہے, زیادہ ہی مکھن لگا رہا ہے, تو ہمارے بزرگ سختی سے اس کو روکتے ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھو کہیں تمہاری توحید متاثر نہ ہو جائے. اسی لیے کسی ولی اللہ کی عظمت, بزرگ کی عظمت اور بڑے لوگوں کی عظمت, اولیاء اللہ کی عظمت, وہ ایک حد تک ہونی چاہیے کہ جس کے اندر شرک کی بو پیدا نہ ہو. اور اصل بزرگ تو وہ ہے جو اپنی طرف متوجہ نہ کرے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف متوجہ کرے. کونو ربانیین, سب رب والے بن جاؤ. بزرگ تو اصل بزرگ تو وہی ہوتا ہے جو لوگوں کو اپنی طرف نہیں جوڑتا بلکہ لوگوں کو بھیجتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف, اس کی طرف متوجہ کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں یہ صفت ذکر کی کہ یہ جو رحمان کے خاص بندے ہیں یہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی معبود کو نہیں پکارتے. تو اب یہ جو نہیں پکارتے اس کے اندر یہ ساری صورتیں داخل ہو گئیں, یعنی نہ شرک فی الذات کرتے ہیں, نہ شرک فی الصفات کرتے ہیں, نہ شرک فی العبادت کرتے ہیں, نہ کوئی ایسا جملہ بولتے ہیں کہ جس سے شرک کی بو آتی ہو, نہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں مشرکین کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جاتی ہو. اب دیکھیے اگر آپ کسی بزرگ کے سامنے اس طرح ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں تو اگر وہ بزرگ صحیح معنی میں بزرگ ہے آپ کو روکے گا, یہ کیا کر رہے ہو, اس میں تو مشابہت پیدا ہو رہی ہے عبادت کی. بزرگ اس لیے تو نہیں ہوتا کہ اس کی عبادت کی جائے, بزرگ تو اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو توحید کی طرف لے کے جائے اور لوگوں کو شرک سے بچائے. تو ہر وہ جملہ جو جس میں شرک کی بو آتی ہو یا ہر وہ فعل جس میں شرک کی بو آتی ہو اس سے بچنا ضروری ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے رحمان کے بندوں کے خاص ذکر صفات ذکر کی, تو اس میں یہ جو صفت ذکر کی کہ وہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی معبود کو نہیں پکارتے, یعنی نہ شرک فی الذات کرتے ہیں, نہ شرک فی الصفات کرتے ہیں, نہ شرک فی العبادت کرتے ہیں, نہ ان کا جملہ مفضی الی الشرک ہوتا ہے, نہ ان کا کوئی عمل مفضی الی الشرک ہوتا ہے, شرک کی بو بھی ان کے کلام کے اندر نہیں ہوتی. جب مانگتے ہیں اللہ تعالی سے مانگتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے لڑکے جب مانگو اللہ سے مانگو, اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ, جب مانگو اللہ سے مانگو اور جب مدد مانگو تو مدد کس سے مانگو, اللہ سے مانگو. آپ جا کر ڈاکٹر سے دوائی لینا چاہیں لے سکتے ہیں, لیکن آپ کے ذہن میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر شفا دینے والا نہیں ہے, شفا دینے والے کون ہیں, اللہ سبحانہ و تعالی. اس لیے ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے بھی دعا کرنی چاہیے. جب ڈاکٹر سے آپ دوائی لے کر آئیں اس کے بعد بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس دوا کے اندر شفا کی تاثیر پیدا فرما دیجئے, کیونکہ میں تو ایک سبب اور علاج اختیار کر رہا ہوں, اصل شفا دینے والے آپ ہیں. آپ کسی کے پاس اپنا کام کرانے کے لیے جا رہے ہیں، تو بھی آپ کام کرانے کے لیے، دنیاوی کام کرانے کے لیے کسی دفتر میں جا سکتے ہیں، کسی شخص کے پاس جا سکتے ہیں کوئی جائز کام کرانے کے لیے، لیکن جانے سے پہلے بھی دعا ہو کس سے؟ اللہ سبحانہ و تعالی سے. آنے کے بعد اگر کام ہو گیا ہے تو بھی شکر ہو کس کا؟ اللہ سبحانہ و تعالی. ہاں اس آدمی کا بھی شکریہ ادا کرو، ڈاکٹر کا بھی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا. لیکن مخلوق کو مخلوق کے درجے میں رکھو اور خالق کو خالق کے درجے میں رکھو. یہ دین بڑا نازک ہے، احتیاط سے چلنا پڑتا ہے. کبھی لوگ ایسی توحید لے کر آتے ہیں کہ جس میں سارے حقوق پامال ہو جاتے ہیں، اور کبھی خدا نہ خواستہ بزرگوں کی تعظیم پہ آتے ہیں تو اتنے زیادہ اس کو بڑھا دیتے ہیں کہ شرک کی طرف بات چلی جاتی ہے. بڑے اعتدال کی ضرورت ہے اس دین کے اندر. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی معبود کو نہیں پکارتے، یعنی نہ شرک فی الذات، نہ شرک فی صفات، نہ شرک فی العبادت، نہ ان کی زبان سے کوئی ایسا جملہ ظاہر ہوتا ہے جس میں شرک کی بو آتی ہو، نہ کوئی عمل ان کا ایسا ہوتا ہے کہ جو شرک کے مشابہ ہو. آگے فرمایا کہ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو کسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کو اللہ نے حرام کیا ہو، الا بالحق، ہاں مگر حق کے ساتھ. تو یہ صفت ذکر کی کہ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ، کہ جس جان کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے، الا بالحق، ہاں مگر حق کے ساتھ، یعنی جہاں حق ہوتا ہے تو پھر پوری احتیاط کے ساتھ، قصاص کا معاملہ ہو یا زنم بعد احسان ہو یا ارتداد بعد اسلام ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا يحل دم امرئ مسلم، کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے، الا بإحدى ثلاث، ہاں مگر تین چیزوں میں سے ایک چیز پائی جائے، ارتداد بعد اسلام، مسلم مسلمان ہوا بعد میں مرتد ہو گیا، نعوذ باللہ من ذلک، تو مرتد کی سزا قتل ہے. او قتل نفسا بغیر نفس، کہ اس نے کسی جان کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں قصاص واجب ہوگا، اور قاتل سے قصاص لینا فرض ہے. کتب علیکم القصاص فی القتل. تیسری چیز ہے زنم بعد احسان، کہ آدمی شادی شدہ ہو اور شادی شدہ ہونے کے باوجود وہ زنا کا ارتکاب کرے تو اس کو رجم کیا جائے گا، اور یہ رجم جو ہے یہ بھی برحق ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین صورتیں ذکر فرمائی کہ ان تین صورتوں میں تو آدمی کو قتل کیا جا سکتا ہے، ورنہ کسی نفس کو قتل کرنا حلال نہیں ہے. اور چوتھی صورت وہ ہے جو جہاد کے اندر ہوتی ہے، کہ جہاد میں جب کافروں سے مقابلہ ہوتا ہے تو جہاد میں تو ظاہر ہے کہ مقاتلہ ہوتا ہے فریقین کی طرف سے، اس میں مجاہد جو ہے وہ اعلی کلمۃ اللہ کے لیے کافروں کو قتل کرتا ہے. اور یہ جو قرآن مجید نے فرمایا کہ کسی جان کو حرام قرار نہیں دیتے جس کو اللہ نے کسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کو اللہ نے حرام کیا ہو، ہاں مگر حق کے ساتھ، اس پر بعض مفسرین کو یہ اشکال ہوا کہ استثناء کیسا ہے یہ الا بالحق، کیونکہ جب حرم اللہ کہہ دیا تو الا بالحق کا تو پھر کوئی مطلب نہ رہا. یعنی جس جان کو اللہ تعالی نے حرام کیا ہے اس کو تو حق کے ساتھ بھی پھر قتل، اس کو حق کے ساتھ کیسے قتل کیا جائے گا؟ پھر تو وہ مباح الدم ہوگا، مباح الدم ہونے کے بعد اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، ورنہ محرم الدم ہونے کی حالت میں تو اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں. تو بعض علماء نے تو یہ فرمایا کہ استثناء منقطع ہے، جب استثناء منقطع ہے تو مسئلہ آسان ہو جائے گا. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ قرآن نے جو یہ تعبیر اختیار کی ہے تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ قتل بذات خود حرام ہے، کسی بھی جان کو قتل کرنا حرام ہے، مطلقاً حرام ہے، اور اگر اس کے قتل کرنے کی اجازت ہوگی تو بہت سوچ سمجھ کر بڑی احتیاط کے ساتھ۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ تعبیر اختیار فرمائی کہ کسی بھی جان کو قتل نہیں کرتے جس کو اللہ نے حرام کیا ہو۔ اور یہ قتل ایک ایسی چیز ہے، قرآن مجید میں آتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی جان کو بغیر جان کے قتل کیا تو ایسا ہے جیسے اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک جان کو زندہ کیا یعنی زندہ چھوڑ دیا یا اس کی زندگی بچائی، فکأنما احیا الناس جميعا، گویا اس نے سارے لوگوں کو زندہ کر دیا۔ ایک جان کو ناحق قتل کر دینا ایسا ہے جیسے سارے انسانوں کو قتل کر دینا، اور ایک جان کو زندہ چھوڑ دینا، اس کی زندگی بچا لینا، ایسا ہے جیسا کہ تمام انسانوں کی زندگی بچا لینا۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا قابیل، دوسرے کا نام تھا حابیل، اور قابیل نے قتل کرنے کا ارادہ کیا اور کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل جو تھا اس نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، تو اگر اپنا ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں تجھے قتل نہیں کروں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ لیکن شیطان سوار تھا قابیل کے اوپر اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور یہ پہلا قتل تھا جو روئے زمین پر ہوا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ مائدہ میں تفصیل سے اس کو ذکر کیا، اور یہاں سے بات شروع کی کہ وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم کے دو بیٹوں کا قصہ ان کو سنائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا آتے آدم کے ان دونوں بیٹوں کا قصہ سنائیں، یہ پورا قصہ ہے اس میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا قصہ آیات سنایا، آیات پڑھ کر سنائی، پھر آگے فرمایا کہ اب دنیا میں جہاں کہیں کوئی قتل کیا جاتا ہے اس کا وبال اس قابیل کو بھی ملتا ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں قتل کیا جاتا ہے اس کا وبال اس قابیل کے حصے میں بھی آتا ہے، فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَن سَنَّ الْقَتْلَ، کیونکہ وہ پہلا آدمی تھا کہ جس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ اور یہ ایسی خوفناک چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے قتل کے اندر کسی دوسرے کے قتل کے اندر ایک کلمے کے آدھے حصے کے برابر بھی کسی کی مدد کی، مثلا اس کو قتل کر دو، مثلا اقتل نہیں کہا بلکہ اق کہا، اقتل کا مطلب قتل کر دو، اق کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے چہرے پر لکھ دیا جاتا ہے آئیس من رحمت اللہ، کہ یہ آدمی اللہ کی رحمت سے بالکل نا امید ہے، یہ جنت میں نہیں جائے گا، اس نے کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرنے میں مدد کی ہے، یہ تو ہے قتل کی مدد کرنے والا۔ اور جو آدمی کسی کو قتل کرے اس کے بارے میں تو اتنی سخت وعیدیں ہیں جو احادیث میں بھی آئی ہیں اور قرآن مجید میں بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يزال المؤمن معنقا صالحا فإذا اصاب دما حراما بلح، کہ آدمی نیکی میں بڑھتا رہتا ہے، نیک ہوتا ہے، نیکیاں اس کے لیے کھلی رہتی ہیں، فإذا اصاب دما حراما بلح، لیکن اگر وہ کسی حرام خون کا ارتکاب کرتا ہے پھر وہ تھک کے بیٹھ جاتا ہے۔ تھک کے بیٹھ جاتا ہے کیا مطلب؟ پھر اس کے لیے دین کے سارے راستے بند ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس کا خاتمہ عام طور سے بالخیر نہیں ہوتا، کفر پر آتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ لَن يزال المؤمن فی فسحة من دینه ما لم يصب دما حراما، مومن اپنے دین کی کشادگی کے اندر رہتا ہے جب تک کہ وہ حرام خون کا ارتکاب نہ کرے، یعنی دین اس کے لیے کشادہ ہوتا ہے، جنت کی طرف بڑھتا رہتا ہے، لیکن جہاں وہ کسی حرام خون کا ارتکاب کرتا ہے تو دین اس کے اوپر تنگ ہو جاتا ہے چاروں طرف سے. اور قرآن مجید کی آیت تو بڑی مشہور ہے اور بڑی سخت آیت ہے. قرآن مجید نے فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، اس کی سزا جہنم ہے، خالدًا فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا اس کے اوپر غضب ہے، وَلَعَنَهُ، اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر کے رکھا ہے. اتنے سخت الفاظ بہت کم آئے ہیں قرآن مجید کے اندر، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے مومن کے قتل کے بارے میں اتنے سخت الفاظ اختیار فرمائے ہیں کہ جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا، فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب ہے، وَلَعَنَهُ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے معاشرے میں جتنا مسلمان کا خون آسان ہے، شاید ہی روزانہ نہ جانے کتنے مسلمان جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں سڑکوں کے اوپر اور مختلف جگہوں میں، اور مارنے والا بھی عام طور سے مسلمان ہوتا ہے اور مرنے والا بھی مسلمان ہوتا ہے، اعاذنا اللہ من ذلک. اور یہ تو مسلمان کا قتل ہے، لیکن اگر کسی ذمی کا قتل کیا جائے وہ بھی حرام ہے. ایک آدمی دارالاسلام کے اندر رہتا ہے، کافر ہے، مشرک ہے، اور اس کو ناحق قتل کر دیا جائے، وہ قتل کرنا بھی ایسے ہی حرام ہے جیسا کہ مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جس نے کسی ذمی پر کوئی ظلم کیا، قیامت کے دن فانا خصمہ یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس ذمی کی طرف سے میں فریق مخالف بنوں گا، اس مسلمان سے ذمی کا حق میں وصول کروں گا. نہ مسلمان کو قتل کرنا جائز ہے، نہ کسی ذمی کافر کو قتل کرنا جائز ہے. ہاں جنگ ہو، جہاد ہو، وہ اس سے مستثنا ہے. اسی طرح عدالت کے ذریعے سے اگر کوئی قتل کیا جائے، کروایا جائے، وہ قانون کے مطابق ہے، قصاص لیا جائے، یا کوئی کافر ہے اس نے گستاخی کی ہے، عدالت کے ذریعے سے اس کو سزا دلوائی جائے، تو وہ صرف یہ کہ جائز ہی نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی شرعی ذمہ داری ہے. لیکن کوئی آدمی دوسرے مسلمان کو قتل کرنا شروع کر دے، کوئی آدمی دوسرے کافروں کو قتل کرنا شروع کر دے، اس کی کوئی اجازت دارالاسلام میں یا اسلام میں نہیں ہے کہ آپ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں اور جس کو چاہیں قتل کرنا شروع کر دیں. اس کی کوئی مثال اسلامی نظام کے اندر موجود نہیں ہے. اور یہ تو انسانی جان ہے. شریعت تو یہاں تک کہتی ہے کہ کسی پرندے کو بھی، جان پرندے کی بھی ہوتی ہے، جان معصوم جانور کی بھی ہوتی ہے، اس کو بھی ناحق قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی جانور آپ قتل کرنا چاہیں، صرف دو صورتوں میں جائز ہے آپ کے لیے، یا تو جلب منفعت ہو، آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، آپ بکرا ذبح کرتے ہیں، گائے ذبح کرتے ہیں، مرغیاں ذبح ہوتی ہیں، یہ سب جائز ہے، اس لیے کہ یہ جلب منفعت کے لیے ہے. یہ کوئی اور جانور ہے، حرام ہے، اس کو آپ نے دوا کے لیے مرہم بنانا ہے یا کسی اور جائز مقصد کے لیے، اس کو بھی آپ مار سکتے ہیں جانور کو. یا دفع مضرت کے لیے مارنے کی اجازت ہے. کوئی جانور جو ہے آپ کو نقصان دیتا ہے, سانپ ہے, بچھو ہے, یا کوئی اور جانور ہے وہ آپ کو تنگ کر رہا ہے, اس تنگ کرنے کی صورت میں بھی دفع مضرت کے لیے آپ اس کو مار سکتے ہیں, لیکن وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ ترسا ترسا کر نہ مارا جائے. فقہ نے لکھا کہ اگر کوئی جانور آپ کو ستا رہا ہے, آپ کے لیے موذی بنا ہوا ہے, کوئی بلی ہے مثلا, کوئی کتا ہے یا کوئی اور جانور ہے, اور آپ معاشرے کو اس کو نقصان اور آپ مار سکتے ہیں, اس کو مارنے کی اجازت ہے, دفع مضرت کے لیے آپ جانور کو مار سکتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو ترسا ترسا کے نہ مارا جائے, بلکہ اس طریقے سے مارا جائے کہ اس کو اذیت کم سے کم ہو. شریعت نے تو یہاں تک کہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی کہ پرندوں کا نشانہ بنایا جائے, پرندوں کو غلیل سے یا کسی چیز سے مارا جائے اور پھر اس کو چھوڑ دیا جائے. کیونکہ اگر آپ نے کسی چڑیا کو مارا یا کسی چھوٹے پرندے کو مارا صرف نشانہ لینے کے لیے, اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نشانہ باز کو ملعون قرار دیا ہے, ملعون ہے کہ اس نے ایک جان کو ہلاک کیا ہے جبکہ نہ جلب منفعت ہے نہ دفع مضرت. آپ چڑیا چڑا کھانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے, آپ کبوتر کھانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے, آپ کوئی پرندہ جو حلال پرندہ ہے کھانا چاہیں تو ٹھیک ہے, آپ ذبح کر سکتے ہیں اور شرعی طریقے سے ذبح کر کے, ذبح اختیاری ہو یا ذبح اضطراری ہو, شکار کے جو طریقے ہیں ذبح اختیاری ذبح اضطراری کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں اس کو, لیکن نہ آپ نے اس کو کھانا ہے, نہ آپ نے اس سے نفع اٹھانا ہے, نہ آپ کو وہ جانور نقصان پہنچا رہا ہے, ویسے ہی آپ مار رہے ہیں, اس کی کوئی اجازت شریعت میں نہیں. جب پرندے کو اور دنیا میں پھرنے والی اتنی مخلوق ہے پھر رہی ہے, ان میں سے کسی کو بھی بغیر وجہ کے قتل کرنا جائز نہیں ہے. جانور کو بھی آپ اس وقت قتل کر سکتے ہیں جب جلب منفعت ہو یا دفع مضرت ہو, تو انسان کو قتل کرنے کی کیسے اجازت ہوگی؟ اور جب انسان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے تو مسلمان کو قتل کرنے کی اجازت کیسے ہوگی؟ اور پھر مسلمان کو قتل کرنے کی کیسے اجازت ہوگی؟ تو عباد الرحمن کی یہ صفت ذکر فرمائی کہ یہ جو عباد الرحمن ہیں وہ قتل نہیں کرتے, یعنی قتل کے جرم میں کسی درجے میں بھی شریک نہیں ہوتے. یہ میں نے اس حدیث کی وجہ سے کہہ دیا جو بھی میں نے آپ کو سنائی تھی کہ من اعان علی شطر کلمت, کہ کسی آدمی نے قتل کے معاملے میں ایک کلمے کے آدھا حصے سے بھی اگر قاتل کی مدد کی تو اس کے چہرے کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے آئس من رحمت اللہ, کہ یہ آدمی اللہ کی رحمت سے نا امید ہے. مشکات المصابی میں حدیث آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں, لکھی ہوئی ہے, ابو داؤد کی روایت ہے غالباً. تو یہ جو رحمان کے بندے ہیں یہ کسی بھی ناحق قتل میں کسی بھی درجے میں شریک نہیں ہوتے, کسی بھی درجے میں ناحق قتل کے اندر شریک نہیں ہوتے. اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق, اور یہ رحمان کے بندے نہیں قتل کرتے اس جان کو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے. اب یہاں یہ نہیں کہا مسلمان کو قتل نہیں کرتے, جان کہا ہے. اب اس میں مسلمان بھی آ گیا, غیر مسلم بھی آ گئے, اسی طرح وہ جان جو بغیر کسی وجہ کے ذکر کی جائے, ناحق اس کو مارا جائے, وہ سب اس کے اندر داخل ہو گئے. نہیں قتل کرتے کسی جان کو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے, الا بالحق, ہاں مگر حق کے ساتھ. آگے فرمایا ولا یزنون, اور یہ لوگ زنا بھی نہیں کرتے. دور جاہلیت کے معاشرے میں یہی تین گناہ کثرت سے پھیلے ہوئے تھے, شرک, قتل اور زنا. جگہ جگہ بت خانے تھے, بت تھے, ہر قبیلے کا اپنا بت ہوتا تھا, نعوذ باللہ من ذلک, اس بت کی عبادت کی جاتی تھی. قتل اتنا عام تھا کہ کہ کوئی راستہ کہیں محفوظ نہیں تھا، لوگ قتل کر دیتے تھے ایک دوسرے کو، اور جس کو چاہا غلام بنا لیا، پکڑ کے لے گئے، لے جا کر بازار میں بیچ دیا، گھر میں قید کر لیا، ایک عذاب مسلط تھا دور جاہلیت میں قتل کا. تو شرک اس زمانے میں بہت عام تھا، قتل بہت عام تھا، اور زنا بہت عام تھا، اتنا ہی عام تھا جتنا کہ یورپ میں اور غیر اسلامی معاشروں کے اندر آج پھیلا ہوا ہے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ عام تھا. اور زنا کی طرح طرح کی صورتیں دور جاہلیت کے معاشرے میں رائج تھیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان تینوں گناہوں کا ذکر کیا تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی معبود کو نہیں پکارتے اور کسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کو اللہ نے حرام کیا ہو، ہاں مگر حق کے ساتھ. ولا یزنون، اور زنا نہیں کرتے. اور آپ خود لگا لو کہ زنا تو کیا کرتے، زنا کے قریب بھی نہیں جاتے، کیونکہ قرآن مجید میں ایک جگہ میں ہے ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ کیونکہ یہ زنا بڑی فحاشی کی چیز ہے. وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے. تو زنا کو روکنے کے لیے شریعت نے ہمیں نکاح کی اجازت دی ہے. نکاح آدمی کر سکتا ہے، مرد کو اجازت ہے ایک کر لے، دو کر لے، تین کر لے، چار کر لے، تاکہ کسی طریقے سے زنا سے بچ جائے، لیکن زنا کی اسلامی معاشرے کے اندر کوئی اجازت نہیں ہے. اور یہ جو کافر معاشرہ ہے اس میں اور اسلامی معاشرے میں بنیادی فرق ہے. اسلامی معاشرے میں نکاح کو فروغ دیا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ نکاح زیادہ سے زیادہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نوجوانوں کو خطاب کیا اور فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، تم میں سے جو آدمی نکاح کر سکتا ہے اس کو نکاح کر لینا چاہیے. سب نوجوانوں کو خطاب، اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کر سکتا ہے اس کو نکاح کر لینا چاہیے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کیونکہ اس سے نکاح نیچی ہوتی ہے، شرمگاہ محفوظ ہوتی ہے. نکاح کو عام کیا گیا، اور صرف نکاح ہی کو نہیں بلکہ اسلامی معاشرے کے اندر اگر باقاعدہ اسلامی جہاد ہو تو اسلامی جہاد کے نتیجے میں جو غلام اور بانیاں آتی ہیں ان بانیوں کے ساتھ بھی استمتاع کی اجازت دی گئی ہے. لیکن نکاح کی بہرحال ترغیب ہے اسلام کے اندر بہت زیادہ، ایک دو تین چار تک مردوں کو اجازت دی گئی ہے تاکہ زنا سے بچا جا سکے. یہ جو کافر معاشرہ ہے اس میں پوری کوشش ان کی یہ ہوتی ہے اور آج کل ہو رہی ہے کہ کسی طرح نکاح کے اوپر زیادہ سے زیادہ پابندیاں لگائی جائیں. چنانچہ اسلامی معاشرے کے اندر دوسرا، تیسرا، چوتھا نکاح کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی آدمی دوسرے یا تیسرے یا چوتھے نکاح کو عیب سمجھے تو بعض علماء نے لکھا کہ اس کا کفر کا ڈر ہے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اگر کوئی آدمی دوسرے نکاح کو عیب سمجھتا ہو مجھے اس کے اوپر کفر کا اندیشہ ہے. وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ نکاح کیے ہیں. صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین میں شاید ہی کوئی آدمی ایسا ہو جس کا صرف ایک نکاح ہوتا تھا. اکثر صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دو دو تین تین نکاح ہوتے تھے. اسلام نے نکاح کی کھلی اجازت دی ہے، بلکہ ترغیب دی ہے تاکہ کسی طریقے سے زنا کو روکا جائے. اور کافر معاشرے میں پوری کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف فحاشی پھیلائی جائے، دوسری طرف نکاح کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں، اور نکاح کے اوپر اس طرح پابندیاں لگا دی جائیں کہ ایک نکاح بھی کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جائے. اب ظاہر ہے کہ جب نکاح کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں گی، نہ دوسرے نکاح کی اجازت نہ تیسرے کی، اور پہلا نکاح بھی مشکل بنا دیا جائے گا، اس کے لیے بھی لاکھوں روپیہ چاہیے ہوگا، تو نتیجہ پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ زنا پھیلے گا. یہی فرق ہے بنیادی طور پر اسلامی معاشرے میں اور کافر معاشرے میں. اسلامی معاشرے میں نکاح کو پھیلایا جاتا ہے، اور جو کافر معاشرہ ہے اس کے اندر زنا کو پھیلایا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے صرف یہی حکم نہیں دیا کہ زنا مت کرو، یہ بھی حکم دیا، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ترغیب دی کہ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، جتنی عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے تم نکاح کر سکتے ہو، چاہے وہ دو ہوں، تین ہوں، چار ہوں. جب اسلامی معاشرے نے شہوت پوری کرنے کے لیے اور جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نکاح کی اجازت دی، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ چار، اس تک اجازت ہو گئی. اب اس کے بعد اگر کوئی آدمی زنا کرتا ہے، اس کے اوپر شریعت نے سخت سزا تجویز کی ہے. چنانچہ اگر کوئی کنوارا زنا کرے گا، مرد یا عورت، تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر کوئی شادی شدہ مرد زنا کرے گا تو اس کو سنسار کر دیا جائے گا، جیسے کہ قرآن حکیم اور احادیث میں وارد ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں یہ فرمایا ولا یزنون، کہ یہ جو رحمان کے بندے ہیں یہ زنا نہیں کرتے. آگے ان تینوں کے گناہوں کا نتیجہ ذکر کیا گیا. یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو پکارتے نہیں ہیں، کسی جان کو جس کو اللہ نے حرام کیا اس کو ناحق قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے. آگے فرمایا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو شخص یہ کام کرے گا تو وہ سخت سزا سے ملے گا. اسام کہا جاتا ہے اسم کی، یعنی گناہ کی سزا، وہ ملے گا سزا سے. وہ سزا کیا ہے؟ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا چوگنا کر دیا جائے گا. ویخلد فیہ مہانا، اور وہ عذاب کے اندر ذلیل ہو کر رہے گا. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ہاں مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک اعمال کیے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ، تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیں گے. برائیاں نیکیوں سے تبدیل ہو جائیں گی. پہلے وہ کافر تھا، مسلمان ہوگا. پہلے فاسق تھا، اب صالح ہوگا. پہلے دوزخی تھا، اب وہ جنتی ہوگا. پہلے کفر والے اعمال کرتا تھا، اب نیکی کے اعمال ہوں گے. پہلے اس کا نام اعمال گناہوں سے بھرا رہتا تھا، اب اس کا نام اعمال اللہ کے ذکر سے بھرا ہوا ہوگا. تو اس کی برائیاں جو ہیں وہ نیکیوں سے تبدیل ہو جائیں گی. اور بعض علماء نے فرمایا کہ آخرت کے اندر جتنی برائیاں اس نے کی تھیں، اگر ان پر سچی ندامت وہ کر چکا ہو، وہ برائیوں میں نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گی. ایک حدیث میں ذکر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہنم سے سب سے آخر میں ایک آدمی نکلے گا اور اس کو نکالا جائے گا جہنم سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے. لیکن جہنم میں اللہ بنا میں رکھے. اب وہ آدمی جہنم میں گیا، جہنم سے نکالا گیا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ اس کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ پیش کرو، اور بڑے گناہوں کو فی الحال چھپا کے رکھو، ذکر نہ کرو. فرشتے سارے اس کو بتائیں گے کہ یہ تمہارا یہ گناہ. وہ کہے گا ہاں پروردگار، مجھ سے یہ بھی غلطی ہوئی، یہ بھی غلطی ہوئی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہاری ہر برائی کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، کیونکہ تم نے توبہ کی تھی ایک زمانے میں، اس توبہ کی وجہ سے تمہاری ہر برائی کو ہم نیکی سے تبدیل کر دیتے ہیں. اب وہ کہے گا اے پروردگار، میں نے تو اور بھی کچھ برائیاں کی تھیں جو یہاں نظر نہیں آ رہی، جن کا ذکر نہیں ہے، جو ابھی میرے سامنے نہیں آئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے. تو یہ انسان کی اس کیفیت کو ذکر کیا گیا کہ انسان جو ہے وہ کتنا حریص ہوتا ہے. بہرحال جب آدمی صدقے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، تو اس کا بھی امکان ہے کہ جو برائیاں اس نے کی ہیں وہ ساری کی ساری نیکیوں میں تبدیل کر کے اس کے نام اعمال میں درج کر دی جائے. اس کو قرآن نے فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. آخر میں فرمایا اور جو آدمی توبہ کرے گا اور نیک اعمال اختیار کرے گا، وہی ہے جو رجوع کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا. اشارہ کر دیا کہ ایک توبہ وہ ہوتی ہے جس صرف زبانی ہو، ایک توبہ وہ ہے جس کے ساتھ اعمال صالحہ ہوں، جس توبہ کے ساتھ اعمال صالحہ ہوں حقیقت میں وہ توبہ توبہ ہے. اس لیے فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جس نے توبہ کیے اور پھر نیک اعمال کیے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، یہی وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف صحیح طریقے سے رجوع کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے اور بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.